نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ عاجزی کو پسند کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں عبد قرار دیا ہے. عبد کا مطلب غلام, بندہ. اور اسلام کے لفظی معنی اسلم یسلم اسلاما, یہ اصل میں استسلام سے مشتق ہے. مطلب یہ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے آگے سر جھکا لے, ٹو سبمٹ, یہ ہے اس کا مطلب. اور سبمٹ کرنے کے نتیجے میں خیر آتی ہے, برکتیں آتی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت نے ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی عطا فرمائی ہے. چنانچہ ہمارے خوشی کا بھی ایک تصور ہے, غم کا بھی تصور ہے. غم میں حد سے آگے بڑھنا یہ بھی ناپسندیدہ, چنانچہ ماتم کرنا, چہرے کو پیٹنا, بال نوچنا اور دہائی دینا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دینا, تقدیر کو کوسنا, یہ سب ناجائز اور حرام قرار دیا گیا. اسی طرح آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہو جانا پسندیدہ بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. تھوڑی بہت آواز نکل جانا, اسی طرح خوشی میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا, تھوڑا بہت ریجوئس بھی کر لینا, انجوائے بھی کر لینا, لیکن حد سے آگے نکل جانا, اس میں دیوانہ ہو جانا, خوب مال کو پانی کی طرح بہانا اور اس کے نتیجے میں اپنی بڑائی کا شکار ہو جانا, تکبر کا شکار ہو جانا, شریعت کے تمام احکامات کو پس پشت ڈال کے اپنی خوشی کو فوکس کر لینا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول جانا, یہ سب ناجائز کام ہے. انسان جس دن پیدا ہوتا ہے وہ دن اس کا ولادت کا دن امید ہے کہ وہ بابرکت دن ہوگا, اس لیے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اپنی زندگی گزارتے گزارتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی شعور کی زندگی میں آ جاتا ہے. اب شعور کے ساتھ جب وہ وقت گزار رہا ہوتا ہے تو اگر تو وہ سعادت مندی کی زندگی گزار رہا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے, تو بہت مبارک ہے اس کا وہ وقت. لیکن ایسے بابرکت حالات میں رہنے کے باوجود بھی اسے کبھی یہ خیال اور گمان نہیں آتا کہ یہ سب کچھ وہ خود کر رہا ہے, بلکہ اس کو یہ خطرہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں میری کس بات پر, میرے کس گناہ کی وجہ سے, میری کس کوتاہی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضی میرا مقدر بن جائے اور میں ان تمام خوبصورتیوں سے محروم ہو جاؤں جو اچھائی اللہ نے مجھے دی ہے. یہ میرے ہاتھ کی کمائی نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہے. جو اخلاقیات مجھے عطا ہوئے ہیں, جو نیک اعمال میں کر رہا ہوں, جو مجھے نماز اور روزے اور خدمت خلق کا موقع مل رہا ہے, یہ سب میرے رب کا کرم ہے مجھ پر, ورنہ میں کس قابل تھا. اس احساس کے ساتھ جب وہ رہتا ہے تو اپنی کسی چیز پر وہ نازاں اور فرحا نہیں ہوتا. کبھی اس کو ایسا احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں کچھ ہوں اور میں نے کچھ کیا ہے. چنانچہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا گیا نماز کے دوران, فجر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں, اور اس کے بعد آپ دو تین دن حیات رہے, اور آپ کا زخم ایسا تھا کہ کچھ کھاتے تھے تو وہ پیٹ سے نکل جاتا تھا کیونکہ پیٹ پر اس نے حملہ کیا تھا. تو اب لوگ آ کے آپ سے جب تعزیت کے لیے آتے, آپ سے عیادت کرنے آتے اور بات چیت کرتے, تو آپ کو خوشخبری سنانے کی کوشش کرتے, آپ کو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ اور یہ فرمایا ہے, آپ کو تو جنت کی بشارت ہے, آپ اشرف مبشرہ میں سے ہیں, آپ کے دین کی اتنی خدمت کی ہے, آپ کی بہت ساری باتیں قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی بنا کے اتار دی ہیں, آپ کے اتنے سارے موافقات ہیں, کوئی نبی ہوتا میرے بعد تو عمر فاروق ہوتا, یہ سب باتیں آپ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ سب تو خوش ہونے کی چیز ہے. دیکھیے اتنے لوگ آپ کے لیے سوگوار ہیں, اتنے لوگ آپ کے بارے میں غم رکھتے ہیں, آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو عمر فاروق نے فرمایا کہ بس مجھے میرے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالو, خدا کی قسم اگر میں برابر سرابر چھوٹ گیا تو میرے لیے یہی کافی ہے. پھر فرماتے تھے کہ مجھے جنت میں کوئی کوڑا رکھنے کی جگہ بھی مل گئی تو میں بڑا اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا. پھر فرماتے تھے کہ اگر کوئی ایک شخص جہنم میں جا رہا ہوگا تو مجھے خطرہ ہے کہیں میں تو نہیں ہوں, پتہ نہیں میں صحیح سے سارے کام کر سکا کہ نہیں, اس میں کتنا اخلاص تھا, کیا کچھ تھا. اس احساس کے ساتھ اللہ کا بندہ دنیا سے جاتا ہے. جب صحابہ کرام کی یہ شان ہو, اماموں کی یہ شان ہو, امام احمد ابن حنبل کا حال یہ کہ 18 مہینے تکلیف اٹھاتے ہیں, کوڑے کھاتے ہیں, دین کی کو بچانے کے لیے استقامت سے ڈٹے رہتے ہیں, فتنہ خلق قرآن میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھتے ہیں، اس کے باوجود یہ احساس رکھتے ہیں کہ کہیں یہ سب استدراج نہ ہو. کسی نے ان کو کہا کہ حضرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بڑا کرم ہے آپ پر، اور امید ہے کہ آپ کی جو ہے وہ درجات بلند ہو رہے ہوں گے اس وجہ سے اللہ کے نزدیک. تو فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں استدراج نہ ہو، یعنی یہ کہ دھوکہ نہ ہو، ڈھیل نہ ہو اللہ کی طرف سے کہ دنیا میں مجھے دے دیا، لوگ پوچھ رہے ہیں، محبت کر رہے ہو، تم اچھی تعریف کر رہے ہو، کہیں اللہ کے نزدیک میں بالکل حقیر اور گناہگار نہ ہوں، اور ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میری پکڑ ہو جائے. تو یہ احساس تمام بزرگوں کا، صحابہ کا رہا، اس وجہ سے انہوں نے کبھی اپنی زندگیوں میں اپنے آپ کو کوئی اہمیت نہ دی. یہ نہیں وہ سمجھتے تھے کہ ہم کچھ ہیں. اس تمہید کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہماری اپنی ذاتی اہمیت ہماری نظروں میں جو بہت ہو گئی ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ موجودہ زمانہ اور بالخصوص ویسٹرن جو وے آف لائف ہے وہ ہمیں اسی طرف لگاتا ہے، وہ ہمیں کانفیڈنس کے نام پر اور انڈیپینڈنٹ ہونے کے نام پر اور اپنی انڈیویجویلٹی کو ہائی لائٹ کرنے کے نام پر ایسا کر دیتا ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے، اور یہ مرض ایسا بڑھ گیا ہے کہ ہم سب خود پسندی کا شکار ہیں، جس کو عجب کہتے ہیں. عجب ایسی خطرناک بیماری ہے کہ آدمی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اس کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے. تکبر کے بارے میں تو بہت سارے لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ میرے اندر تکبر ہے، کیونکہ تکبر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں. عجب میں یہ نہیں ہوتا، اس میں آپ کسی کو کچھ برا برا نہیں سمجھتے، بس خالی اپنے بارے میں خوش گمانی ہوتی ہے آپ کو کہ میں کچھ ہوں. اور یہ اکیلی خود پسندی جو ہے بہت بڑی خطرناک بیماری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت ساری وعیدیں بیان فرمائی ہیں. بہرحال اس تفصیل میں نہیں جاتا. معاشرہ ہمیں آج کا جو ہے وہ اسی طرف اکساتا ہے کہ ہمارے اندر اپنی اہمیت پروان بھی چڑھے، بڑھتی چلی جائے، اور ہمیں اپنے بارے میں احساس بھی ہو. لوگ بھی آ کے ہمارے منہ پہ جھوٹی تعریفیں کریں، ہمارا تذکرہ کریں، ہماری بات ہو، ہم لوگوں کے درمیان جو ہے وہ مہر منیر بن کے بیٹھے ہوں، سارے لوگ ہمارے گرد شمع بنے ہوں، اور پروانے کی کیفیت جو ہوتی ہے، یعنی سارے گرد ہمارے جو ہوں وہ پروانے بنے ہوئے، اور ہم ان کے لیے شمع کا کردار ادا کریں، اور ہر طرف میں ہی میں ہوں، اور ہر طرف میری ہی نغمے گائے جا رہے ہوں، بھلے سال میں ایک دن ہی کیوں نہ ہو، اور اس دن کا انتظار بھی رہتا ہے، اس دن کی خوب تیاری بھی کی جاتی ہے، اس میں خوب پیسے بھی لٹائے جاتے ہیں. اور یہ فکر ہوتی ہے کہ اس طرح سے کچھ اپنے نفس کی تسکین ہو جائے، نفس اس سے بڑا خوش ہوتا ہے. شادیوں میں بھی یہی حال ہے کہ لوگ شادیوں میں بھی اسی لیے اتنا زیادہ اخراجات کرتے ہیں. دلہا کو آپ دیکھیں گے، دلہن کو دیکھیں گے، اس قدر تیاری کر کے آتے ہیں کہ اس دن بس ہم ہی سب کچھ لگ رہے ہیں، باقی کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی. اس میں نمازیں بھی نکل رہی ہوں، اس میں سارے حرام کام بھی ہو رہے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق اس سے پڑتا ہے کہ میں لگ کیسا رہا ہوں یا میں لگ کیسی رہی ہوں. اور سب سے اچھی لگنی چاہیے، سب سے اچھا لگنا چاہیے، اس پارلر جانا چاہیے. اب تو مرد حضرات بھی پارلر جاتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ ساری رنگائی اور گھسائی اور صفائی کرواتے ہیں، اور خوش بہت ہوتے ہیں اس سے کہ ہم بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، ہم بڑے یونیک اور بڑے اسپیشل لگ رہے ہیں. یہ میرا ڈے ہے، اسپیشل ڈے ہے، اسی لیے ایک ہی دن ہے تو اس کو بہت اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. یہ ساری چیز نے ہمارے اندر سے عبدیت کا جو تصور تھا وہ نکال دیا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. نتیجہ یہ کہ ہم اپنی اہمیت کے اندر ایسے محصور ہو کر رہ گئے ہیں کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں کہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں. برتھ ڈیز جو ہیں ان کے بارے میں کسی حدیث خاص میں ایسا کوئی لفظ تو نہیں آیا کہ ایسا منانا حرام ہے، کیونکہ یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی اپنی برتھ ڈے منائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ ہیں، سب سے بڑے انسان ہیں، سب سے بڑی مخلوق ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور سب سے شاہکار تخلیق ہیں. تو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی صرف حق پہنچتا ہے کہ وہ گویا اس دن کو اگر ریجوائس کرنا چاہتے تو کرتے. لیکن میرے آقا نے بھی پیر والے دن، جس دن آپ پیدا ہوئے تھے، اس دن کو یہ فرمایا کہ میں آج کے دن پیدا ہوا، ایک روایت میں. دوسری روایت میں کہ آج کے دن اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچائے جاتے ہیں، یعنی پیر کو اور جمعرات کو ہر ہفتے مومنین کے، تو اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. اور ایک روایت میں ایسا بھی ہے کہ اس دن میں پیدا ہوا اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دن کو جو پیر کا دن ہے، اگر اسی حدیث کو لے لیا جائے کہ اس کو اس لیے مناتے تھے کہ آپ اس دن پیدا ہوئے تھے، تو اس دن کو منانے کا آپ کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. اور ہم کیا کرتے ہیں اس دن کو منانے کے لیے؟ یہ آپ پر واضح ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہم حکم یعنی شریعت کے تمام احکامات کو توڑنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی دن ہے, اس دن تو کر لیں, پھر کل سے توبہ کر کے صحیح ہو جائیں گے. آج نمازیں بھی نکل جائیں کوئی بات نہیں, ہال میں میوزک بھی چلتا رہے, مکس گیدرنگ بھی ہو کوئی بات نہیں, یہ سب وقتی ایک چیز ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, آئندہ ٹھیک ہو جائے گا. اور کبھی کبھی اس میں بڑے سنہرے قسم کے ہمیں دھوکے بھی دیتا ہے نفس بھی اور شیطان بھی. بالخصوص بچوں کا نام لے کر اپنے ارمان پورے کیے جاتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے, ذرا اس کا دن ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, معصوم بچہ ہے, یہ بھی خوش ہو جائے گا. اور بچے کے نام پر سارے محلے دوست احباب کو جمع کر کے بہت خوش بھی ہوتے ہیں, ہدیے بھی جمع کرتے ہیں اور کھلاتے بھی ہیں لوگوں کو, مال کا دکھاوا بھی کرتے ہیں ہم نے کیا کیا کیا, کیسے کیا. اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہمارے بچے میں کانفیڈنس آئے گا, ہمارے بچے کی ایک انڈیویجولیٹی مینٹین رہے گی. وہ جب دوسروں کو سالگرہ کرتے دیکھتا ہے تو کم از کم اس میں احساس محرومی پیدا نہیں ہوگی. حالانکہ اس کے آلٹرنیٹیوز اور ہو سکتے تھے, لیکن ہم نے اس راستے کو اختیار کرنا پسند کیا کہ جو ہمارے نبی کا, ہمارے صحابہ کا نہیں ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, جس دن آپ پیدا ہوئے اس کے شکرانے کے طور پر اپنے آپ کو بھوکا رکھ رہے ہیں عرب کی گرم اور تپتے ہوئے ماحول میں, جہاں کھانا پینا ویسے ہی اویلیبل نہیں ہے, اس میں ہم روزہ رکھ کے اپنا شکر ادا کر رہے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہمیں بھی تو طریقہ اختیار کرنا چاہیے سنت سمجھ کے. اور طریقہ کیا ہے, سال میں ایک دفعہ کریں گے اور ناچ گانا کریں گے, شور شرابہ کریں گے. اور دھوکہ یہ ہے کہ یہ ہم کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں یا کم از کم بچے کے لیے اچھا ہے, ایسا بالکل سمجھنا مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ وہ بچہ جس کو آپ اس طرح سے پروان چڑھائیں گے, اس کو ہمیشہ اپنی اہمیت کا احساس بھی رہے گا اور وہ تکبر کا بھی شکار ہوگا, بڑائی اور عجب کا بھی شکار ہوگا, اور یہ اس کے لیے فتنہ بنے گا. بے برکتی تو ہوگی ہی, اس لیے کہ نبی کا اور دین کا طریقہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اناؤنس کیا ہوتا تو بھی کوئی بات تھی, ابھی لوگوں تم لوگ بھی اپنا اپنا دن منا لیا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کسی کو بتائی نہیں, خفیہ طور پر اپنے طور پر روزہ رکھتے رہے. کسی نے پوچھا کہ آپ پیر کو بڑا کثرت سے روزہ رکھتے ہیں, ہر پیر کو یعنی تقریباً روزہ رکھا ہوتا ہے آپ نے معمول کے مطابق, تو اس کے جواب میں آپ نے یہ فرمایا. آپ نے کسی کو بتایا وہ نہیں تھا کہ پیر کے دن چونکہ میں پیدا ہوں تو ایسا کرتے ہیں روزہ رکھ لیتے, تم لوگ بھی رکھا کرو. نہیں, سب کا اپنا اپنا معمول, جو چاہے کرے. اب ہمارا وہ وقت جو گزر گیا ہے وہ وقت کے شریعت کے مطابق گزرا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے حساب سے گزرا ہے اور بہت اچھے طریقے سے گزرا ہے کہ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں. بہت اچھا ہے, شکر ادا کر لیجیے اس دن, بہت اچھی بات ہے. اور تھوڑا بہت ہنسی خوشی ہے, مذاق بھی کر لیجیے, گھر میں کھانا لا کے کھا بھی لیجیے آپس کے اندر, تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے. اس کو ایک پبلک لیول پہ کرنا, لوگوں کو بلانا, ہدیے دینا, گفٹس دینا, یہ سب چیز کر کے یہ سوچنا کہ اس سے ہم کوئی خیر حاصل کریں گے, بالکل بے برکتی ہوگی. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی شباہت اختیار کرتا ہے وہ ان لوگوں میں سے ہوتا ہے. تو جس قوم کو آپ طریقے کو آپ اختیار کر رہے ہیں, ظاہری بات ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چوزن قوم تو نہیں ہے, تو باغی قوم ہے. تو ایسے لوگوں کے طریقے کو, راستے کو اختیار کریں گے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ بے برکتی تو ضرور ہوگی, اور اس کو حرام نہ بھی کہا جائے جیسا کہ اکثریت کی رائے ہے کہ یہ حرام ہے. اکثر علماء کرام نے اس کو حرام قرار دیا ہے, اس لیے کہ یہ غیر مسلموں کی تقلید ہے, ان کا راستہ ان کا طریقہ ہے. تو اگر اس کو یہ بات نہ بھی کہی جائے اور تھوڑا سا لینینٹ بات کی جائے تو مکروہ کہا جائے گا, اور مکروہ بھی نہ کہا جائے تو کم از کم بے برکتی تو اس میں ہر حالت میں ہی ہوگی, کہ اسلام کا مزاج نہیں ہے جس کام میں ہم لگ گئے. پہلے صرف بچوں کے نام پہ بات جیسے ہوتی تھی, اب میاں بیوی کی سالگرہ, سالانہ شادی کی, اسی طریقے سے دونوں کی الگ الگ دن کی, دو تین بچے ہو گئے تو ان کے بھی کچھ دن, اماں ابا ساتھ رہتے تو ان کے بھی دن, اور اس کے بعد جو ہے وہ دوست احباب کی جب برتھ ڈیز ہوتی ہے تو چونکہ انہوں نے آپ کو بلایا تو اب آپ کو بھی ان کو بلانا ضروری ہے, تو وہ بھی ایک اسپیشل دن ہو گیا, اس کا بھی کارڈ چاہیے. پھر اب جو ہے وہ مدرس ڈیز اور فادرس ڈیز اور فلانا ڈیز اور دھماکہ ڈیز, یہ سارے بھی ساتھ ساتھ شامل ہو گئے. اور اس طرح گویا سال کے تقریباً 12-15 فنکشنز بنا کے بہت خوش ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. حقیقت یہ کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں دنیا میں اٹکانے کے لیے ہیں اور اللہ کی یاد سے دور کرنے کے لیے ہیں. ہمارے لیے تو بہت سیدھا سا سمپل سا راستہ ہے کہ ہم امتحانی ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں. امتحانی ہال میں بیٹھ کر آدمی رنگ ریلیوں میں نہیں ملوث ہوتا. آپ جب موٹر وے پہ جا رہے ہیں اور آپ کو کہیں تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے یا کچھ کھانے کے لیے یا کوئی کافی بریک لینے کے لیے, تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے لیے یا کچھ ٹوائلٹ کا استعمال کرنے کے لیے یا نماز کے لیے اگر رکنا پڑے, تو آپ موٹر وے سے ایگزٹ لے کر جب کسی सर्विस स्टेशन पे जाते हैं तो सर्विस स्टेशन पे आप बैठ के उछल कूद नहीं करते, वहाँ इन्जॉयमेंट नहीं करना शुरू कर देते, वहाँ अपना काम पूरा करते हैं और फौरन निकलते हैं वहाँ से, क्योंकि आपको पता है कि मेरा ये 4-5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा जो मुझे यहाँ लगाना था, मजबूरी थी, बच्चे को टॉयलेट ले जाना था या खुद जाना था, तो ये मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने काम कर तो लिया है, लेकिन मैं इससे कोई बहुत मुतमईन नहीं हूँ इसलिए कि इसने मेरी जर्नी को हाफ एन आवर डिले करवा दिया है। मकसद मेरा इसमें परेशानी का सबब बन रहा है, मेरा मकसद हासिल नहीं हो सकेगा जिस टाइम में मैं चाहता हूँ, वो टारगेट अचीव करने में थोड़ा सा इससे प्रॉब्लम आएगा, मुझे थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। इस एहसास के साथ आप जाते हैं और जल्दी जल्दी फारिग होते हैं, फौरन अपना काम करके निकलते हैं अपने मंजिल की तरफ। यही हमारे लिए दुनिया एक सर्विस स्टेशन है सिर्फ, जिसमें अपना एक काम करके हमें सीधा अपनी मंजिल की तरफ निकलना है, और उसमें लोग बैठे हुए अगर उछल कूद करते रहें, इन्जॉयमेंट्स करते रहें, पार्टियाँ करते रहें और सेलिब्रेशंस करते रहें, और उसके बाद समझें कि इसके लिए कोई जवाब भी प्रोवाइड कर दो भाई, जिसको करना है फिर वो करे, फिर इसके कर में पढ़ने की ज़रूरत क्या है कि कोई क्या कहता है, किसी मौलवी ने इसको हराम करार दिया है या नहीं दिया है, आपका दिल चाहता है करें, कौन आपसे पूछने वाला है, जारी बात है। लेकिन जो अल्लाह के बंदे हैं वो अपने औलाद को तकलीफ़ तो दे सकते हैं लेकिन उसको जहन्नम में डालने की कोशिश नहीं कर सकते, उनके लिए ऐसा रास्ता नहीं चूज़ करना चाहते कि जो उनको ख़राबी की तरफ ले जाए। अभी तो वो मासूम है, उन बेचारों के अंदर ये एहसास पैदा हो जाता है कि करना ही करना है, हर दफ़ा करना है, कर करके वो बेचारे आइंदा इसी के अंदर उलझ के रह जाते हैं, चाहे या ना चाहे अब करना ही पड़ेगा। मैंने रिश्ते टूटते हुए देखे हैं इस बुनियाद पर कि हमें बर्थडे विश नहीं किया, बड़ी उम्र के लोगों ने शिकायतें करके मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ इससे पैदा करवाई हैं, सास ने ससुर ने, कि ऐसा हमें नहीं किया गया इसलिए अब हम बात नहीं करेंगे। हम तो इस तौर पर घटिया हो चुके हैं और गिर चुके हैं अपनी अहमियतों में, अल्लाह रे मैं की शान में बिल्कुल ही अना रब्बुकुम अला बने हुए। अल्लाह हम पर रहमत फरमाए और हमें तौफीक दे कि हम आँखें खोलें और समझें कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। जिसकी ज़िंदगी में ये यकीनी बात ना हो कि वो ईमान पर मरेगा कि नहीं, जहन्नम में जाएगा कि जन्नत में जाएगा, उसको नींद कैसे आ सकती है, उसको इन सारी चीज़ों में मज़ा कैसे आ सकता है। और बच्चों की अल्टरनेटिव की बात तो बड़ी आसान है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने यह सिलसिला ये रखा है कि ईद पर बकरीद पर हम बच्चों को जमा करते हैं, सारे बहन भाई अपने अपने बच्चों को, 2-3 यहाँ पर हैं, कुछ कज़न्स हैं, जमा हो जाते हैं, मिल के अल्हम्दुलिल्लाह एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स करते हैं, बच्चे से बहुत खुश होते हैं, हर एक को 6-6, 8-8 गिफ्ट्स मिल जाते हैं, ईद का दिन भी इंजॉय हो जाता है, अच्छा रहता है। आप ऐसा कोई डे बना लीजिए, ईद और बकरीद आपके लिए 2 त्यौहार बनाए गए हैं, उनको अच्छी तरह से यूज़ कीजिए, उनको तो सो के गुजार देते हैं लोग। जो हमारे नबी ने हमें खुशियों के 2 दिन दिए, जिसमें रोज़ा रखने को भी मना फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस दिन तुम्हें खुश होने को कहा है तो उसमें रोज़ा आज ना रखो, उस दिन को भी हम बहुत ही ड्राई तरीके से गुजार देते हैं, और क्योंकि उसमें वो हल्ला गुल्ला नहीं ना, उसमें कोई वो फन और उछल कूद नज़र नहीं आती जो और पार्टीज़ में और दिनों में नज़र आती है। बहरहाल ये कुछ बातें मैंने बिखरे तरीके से कह दी, बस इस उम्मीद पर कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे मकसद को समझने का। जो बड़े लोग हैं उनकी सालगिरह के बारे में एक दरख्वास्त ये भी है कि अगर आपकी ज़िंदगी ऐसी गुजरी है कि जिसको वाकई रिजॉइस करना चाहिए, आप समझते हैं कि ऐसी है कि जिस पर अल्लाह भी अश करते होंगे और फरिश्ते भी झूमते होंगे कि क्या बंदा है मेरा, तो ज़रूर मनाइए भाई, क्योंकि आपने साल ऐसा ही गुजारा है कि जो डिज़र्व करता है इस तरह की सेलिब्रेशन, लेकिन तब भी खुद ही मनाइए, अपने घर में मनाइए, दुनिया को क्यों ना चाहते हैं अपनी खुशी में। ये कैसी अजीब वो गरीब हमारी रूह की और नफ्स की ग़ुलामी हमारे दिमागों पर छा चुकी है कि दुनिया हमारी खुशी में नाचे और इससे खुश होते हैं, ये तो बहुत ही ख़तरनाक किस्म के उजब की बीमारी है। अल्लाह हम पर रहमत फरमाए, अल्लाह हम पर रहमत फरमाए और हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह हमसे राज़ी हो, हमारी औलाद को बचा के हिफाजत के साथ रखे। أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.